بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر مطالعہ پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرت علی بڑھنی.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے درآں حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جافشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گردار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کی مانگ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. حضرات یہ جیسے شاید آپ نے اندازہ لگا لیا ہو میں نے سورہ توبہ کی 30 رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سورہ توبہ کے سلسلے میں صرف دو مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اس سورت کا نام سورہ برات بھی ہے اس مناسبت سے کہ اس کی ابتدائی ہوتی ہے اسی آیت سے کہ برات من اللہ و رسول ہی الی الذین عاہدتم من المشرکین, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے, ہاتھ اٹھا لیا گیا اب ان لوگوں کی طرف سے مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا. اور یہ وہ موقع ہے جب جیسا آپ کو معلوم ہے کہ سن 8 ہجری میں جب بلکہ سن 9 ہجری میں قافلہ گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کرنے کے لیے, تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اور پیچھے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سورت کا پیغام دے کر بھیجا کہ اس کو اب اعلان کر دو اگلے سال سے مشرکوں کے لیے یہاں حج کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی تھی. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ برات بھی ہے. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم سورہ توبہ کی تلاوت کریں تو ہم بسم اللہ نہ پڑھیں, اور وہ اس وجہ سے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. حالانکہ دراصل بات یہ ہے, مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ انفال جو سے کہ پہلی سورت ہے اور سورہ توبہ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی, لہٰذا مصحف میں آپ کو بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملتی. چنانچہ صحیح رویہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ انفال پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور سورہ توبہ آ گئی تو اب آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی بلکہ آپ سورہ توبہ سورہ انفال کے ساتھ ملا کر پڑھیے. مگر اگر آپ سورہ توبہ سے ابتدا کر رہے ہیں یا سورہ توبہ کے کسی جز سے ابتدا کر رہے ہیں تو جیسے قرآن کے دوسرے حصوں کے ساتھ آپ تعوذ بھی کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, تو اسی مناسبت سے دونوں کام کرنا ضروری ہے. اس تمہید کے بعد اب یہ جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں دراصل آپ نے جیسے ترجمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا 3 مضامین ہمارے سامنے آئے. ایک مضمون ہے تعمیر مساجد کا, اور یہ تعمیر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں تو ہم تعمیر کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے کہتے ہیں. عربی کا جو لفظ ہے امرا یا امرو جس سے تعمیر کا لفظ بنا ہے, جس سے عمرہ بھی بنا ہے, اس کے معنی دراصل کسی چیز کو آباد کرنے کے ہیں, اور اس آباد کرنے میں اس کو بنانا بھی آ جائے گا, اس کو سنوارنا بھی آ جائے گا, اس کو اپنی صحیح حالت میں رکھنا بھی آ جائے گا, اس کا مناسب استعمال بھی آ جائے گا, ساری جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس تعمیر کے ایک لفظ میں آ جائیں. تو مسجدوں کی تعمیر اس عربی کے معنی میں ایک تو مضمون آپ کو یہاں یہ ملے گا کہ تعمیر مساجد, دوسرا مضمون آپ کو یہاں ملے گا جہاد فی سبیل اللہ, اور تیسرا مضمون آپ کو ملتا ہے حب اللہ اور حب الرسول. یہ 3 مضامین ہیں جو اس رکوع میں آئے ہیں. اور میں دراصل آج یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کی مناسبت سے میں آپ کی توجہ مرکوز کراؤں جہاد فی سبیل اللہ کے مضمون, اور اس سے جو تھوڑا بہت تعلق اور رشتہ ہے حب اللہ رب الرسول کو اس مضمون پر. چنانچہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تعمیر مسجد کا جو مضمون ہے اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا, صرف میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے اتنی پڑھی ہیں تاکہ آپ کے سامنے پورا ایک مضمون کا نقشہ آ جائے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ سیاق اور سباق آپ کے سامنے موجود رہے. ورنہ یہ کہ یہ مضمون بذات خود توالت چاہتا ہے تعمیر مساجد, اور میں قصداً اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا. تو شروع کے 2 آیتیں جو ہیں وہ تعمیر مسجد کے متعلق ہیں. اس میں فرمایا کہ ما کانا للمشرکین, مشرکین کو یہ چیز زیبہ نہیں دیتی, ان یامرو مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, شاہدین علی انفسہم بالکفر گو کہ خود وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ اللہ کے دین سے انہوں نے کفر کیا ہے, اللہ کے دین کو انہوں نے جھٹلایا ہے, تو اس بات پر خود ان کی اپنے نفس شہادت دے رہے ہیں. اس شہادت کے باوجود اگر وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کرنا چاہیں تو یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی. اولائک حبطت اعمالہم, ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے, وفی النار ہم خالدون, اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا ہے. اب یہ بڑا طویل مضمون ہے کہ مشرک کیا کیا کرتے تھے اس زمانے میں, شرک کے باوجود کس قسم کی مسجد کے فرائض وہ انجام دیتے تھے, خاص طور پہ مسجد حرام کی مناسبت سے. مگر یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ میں آپ کے دلانا چاہوں گا وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی وہ نیکی کا کام کر لیں بشمول تعمیر مساجد، مگر ان کے شرک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے نیکی کے کام جو ہیں وہ حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے معاف کر دیں. تو کوئی شخص اگر شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوسری بندگیاں کر رہا ہو اور دوسری نہ جانے بہت سی نیکیوں کے کام سر انجام دے رہا ہو، تو اس کی اللہ کے میزان میں قطعاً کوئی وقت نہیں ہے. اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ساری چیزیں حبط ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے. اب اس کی جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور بات یہ ختم کر کے آگے چلوں گا، وہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا موقع ہے اہم کہ ہم اس بات پر ایک گہری نظر ڈالیں، اور بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں. کیونکہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، ہم کسی حد تک شرک اور بدعات میں ملوث ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ قبر پرستی اور یہ چادریں چڑھانا اور یہ بدعات کرنا اور یہ دعائیں مانگنا اپنے ولیوں سے. اور میں تو پچھلے سال، میں بھائیوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں وہاں گیا حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لاہور میں، امدادات اگنج بخش کہتے ہیں، اور میں ایک عرصے کے بعد گیا. میں لاہور میں رہا قریباً 10 سال، میں کبھی ان کے مزار پہ نہیں گیا کیونکہ طبیعت میں ایک قسم کی کراہیت تھی کہ مزارات پہ نہیں جانا چاہیے. بعد میں پھر مجھے ان کی وہ ایک کتاب کشف محجوب، آپ نے شاید پڑھی ہو، اگر نہیں پڑھی تو پڑھی، وہ پڑھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف عظیم بزرگ ہستی. اب اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مزار پہ کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ تو یہ میں نے کہا کہ حق ہے کہ ان کے مزار پر جا کے آدمی فاتحہ پڑھ کر آئے، سلام کر کے آئے، جس کو قبر پہ جو مستون طریقہ ہے. تو اس مناسبت سے میں پچھلے سال جب لاہور گیا تو میں ان کے مزار پر میں نے گیا، مگر وہاں جا کے جو میں نے حشر دیکھا تو آنکھیں کھولنے والا ہے. آپ یقین جانے کہ باقاعدہ بت پرستی، وہ جو کچھ چڑھایا جا رہا ہے وہ تو چڑھایا جا رہا ہے، لوگ ہاتھ جوڑ کے اس قبر کے سامنے کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ تو ایک سین ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا خرافات پاکستان میں اور ہندوستان میں ہو رہی ہیں اس قبر پرستی اور مجاوری کے نام پر. تو یہ جو ہم شرک میں ملوث ہیں اور اس پر ہم نظر نہیں کرتے، تو اس روشنی میں آپ اس آیت کے معنی پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک حبطت اعمالہم، کہ شرک کی بنا پر اگر وہ کوئی نیکی کا کام واقعتاً کر بھی رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں، وہ ضائع ہوئے. تو چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگیوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ خدا نہ کرے کہیں شرک کی کوئی ایک معمولی سی آمیزش بھی تو ہماری زندگی میں نہیں آ گئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اگلی آیت نے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ ہے، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو ان کا ہے، ان کو آباد کرنا چاہیے جو من آمنا باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکات دے، ولم یخشى الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر فرمایا کہ فسا اولئک یکونوا من المحسنین، پھر اللہ سے وہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیں گے. اب یہ بھی جیسا میں نے آپ سے کہا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کروں گا ایک بات کی طرف کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی جو خوبیاں گنائی ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تین، جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں کیٹیگریز بنا دی ہیں، تین خانے بنا دی ہیں. ایک خانہ ہے ایمان کا، اور اس میں یہاں ذکر کیا گیا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا. ایمان بالرسالت کا یہاں ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ جب ایمان باللہ ہوگا تو ایمان بالرسالت لازمن ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہم میں سے کسی نے ہی نہیں دیکھا. اللہ کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں اس پیغام کی بنا پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے. تو ایمان باللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان بالرسالہ نہ ہو، ایمان بالآخرہ نہیں ہو سکتا جب تک ایمان بالرسالہ نہ ہو، کیونکہ آخرت کسی نے نہیں دیکھی، جنت اور دوزخ کسی نے نہیں دیکھی، یقین جب ہی آئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو ایک تو خانہ ہے ایمان کا، جس میں تینوں چیزیں آ گئیں واقعی. دوسرا خانہ ہے جس کو آپ ارکان دین سمجھ لیجیے، یعنی یہ کہ وہ چیزیں جن کے اوپر دین قائم ہے، جو کہ دین کے ستون ہیں. اور اس میں اشارہ کر دیا گیا دو اہم ارکان کی طرف، نماز اور زکات. اور اس میں خود بخود جو باقی دو ارکان ہیں صوم اور حج، وہ اس میں لا محالہ شامل ہو گئے، دوسرا خانہ. اور تیسرا خانہ ہے، اس کی طرف میں آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. وہ کہا گیا کہ ولم یخشى الا اللہ، اس الفاظ پر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے. یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن نے کہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہم بربہم مشفقون. مومنین کی قرآن جہاں صفات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم بربہم مشفقون. سیدھی سیدھی بات، یہاں ان الفاظ کو چھوڑ کر قرآن نے دوسرا انداز اختیار کیا ہے، ولم یخشى الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. کیا بات ہوئی؟ کیوں قرآن نے یہ انداز اختیار کیا؟ دیکھیں اور کیا کیجیے، قرآن کے الفاظ، قرآن کا ایک ایک شوشے میں کوئی حکمت ہے. اگر میں اور آپ اس کو پہنچ جائیں تو یہ اللہ کی دین ہے، اور نہ پہنچے تو ہمارے دماغوں کی کجی ہے اور نہ فہمی ہے. تو ولم یخشى الا اللہ کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں محض ڈر کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں مومنین کی کسی ایسی صفات کا ذکر ہو رہا ہے جس میں وہ اللہ کے علاوہ باقی سب کے سامنے مرد حق کی طرح سینہ گاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون سا وصف ہے مومنین کا؟ بات ایمان کی ہو گئی مکمل، بات ارکان اسلام کی ہو گئی. وہ ارکان اسلام جس کے لیے ہم میں سے اکثر کے ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان ارکان اسلام پر عمل کر لیا تو ہماری زندگی تو بالکل مسلمانوں کی زندگی. میں نماز پڑھ رہا ہوں، پنج وقت پڑھ رہا ہوں، مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہوں، زکات مکمل ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، سارے نیکی کے کام میں کر رہا ہوں، کسی کو ایزا نہیں پہنچاتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسلام آپ کو مکمل نہیں ہوا، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ تیسری کیٹیگری ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے. وہ کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ فریضہ ہے، اور یہ دیکھیے فریضوں کے ساتھ آ رہا ہے. یہ بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں ایمان فریضہ بطور ذکر ہوا، جہاں ارکان اسلام فریضہ بطور ذکر ہوا، وہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کہ صاف الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا، مگر یہ جب آپ اللہ کے لیے نیکی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے تبھی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اب آپ مرد حق کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے. اور اس کے لیے ولا یخافون لومۃ لائم کی جو وصف آئی ہے قرآن میں کہ پھر وہ کسی کی ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں. مومنین کی صرف قرآن میں آئی کہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے. کوئی ان کو برا کہے تو کہے. اگر میں آج جا کے اس چیز کی دعوت اور تبلیغ کروں کہ بھائیوں داڑھی رکھیے، داڑھی رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے، اور پھر کوئی میرا مذاق اڑائے کہ کہاں سے مولوی آ گیا آج کی 20ویں صدی میں داڑھی کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی پرانی بات ہے. ٹھیک ہے، مذاق اڑائے تو اڑا لیتے، اگر میں اس کو حق سمجھتا ہوں تو میں اس کو حق بطور لوگوں سے جا کے کہوں، پھر میں کسی سے نہ ڈروں. تو یہ وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ موقع کب پیش آئے گا ان کو؟ یہ جب پیش آئے گا جب وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سمجھ کر یہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. تب پھر ان کی یہ صورت پیش آ جائے گی کہ لوگ ان کے اوپر ملامتیں کریں گے، لوگ ان کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں گے، لوگ ان کے اوپر بوچھاڑے کریں گے، مگر وہ کہیں گے میں اپنے رب کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا. تو فرمایا گیا کہ یہ تین صفات جن لوگوں کی ہوں گی ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور پھر شاید وہ اس بات کی تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معتدین میں شامل فرما لے گا. تو یہ تھا وہ مضمون جو کہ جس میں نے آپ کیا پہلا مضمون ہے تعمیر مسجد کا. اب آئیے آگے فرمایا اجال تم سقایت الحاج، اجال تم کیا تم نے بنا لیا ہے؟ سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، سکا کا لفظ اسی سے نکلا اردو میں. آپ یاد آ رہا ہو آپ کو جب نلکے نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں تو وہ سکا ہوتا تھا جو مشکیزہ کمر پر رکھ کے پانی لایا کرتا تھا، وہ لفظ یہیں سے نکلا ہے. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا؟ وہ عمارت المسجد الحرام ہے، اور یہ مسجدوں کی مجاوری کرنا، ان کو بنانا، ان کو قائم رکھنا، ان دونوں کاموں کو کیا تم نے بنا لیا ہے؟ کمن آمن باللہ ہے، اس شخص جیسا، یعنی اس شخص کے کام جیسا جس نے کیا کیا، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یعنی کیا تم نے یہ مسجدوں کو مجاوری کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، حاجیوں کی خدمت کرنا اور اسی قسم کے جو دوسرے کام ہیں اس کو تم برابری کا درجہ دیتے ہو اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ چیزیں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. پہلے تو یہاں ظلم کے معنی سمجھ لیجیے. ظلم کے معنی میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دینا. اسی معنوں میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں فرمایا کہ شرک تو بے شک ظلم عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں میں ملا دیا، یا بندوں کو ان کے مقام سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، بس یہی شرک ہو گیا. اور اس کو قرآن ظلم عظیم کہا ہے. تو اس مناسبت سے وہ لوگ جو ان دو قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ صرف حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، مسجدوں کو آباد کر رہا ہے اور اس قسم کے نیکی کے کام کر رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ان دونوں کو انہوں نے برابر کر دیا، یعنی ایک مقام سے نیچے کھینچ لیا، دوسرے کو مقام سے اٹھا دیا، تو وہ ظالم ہو گئے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. ایک بات کیجیے، اور دوسری بات جو یہاں سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ جہادہ فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس پہ میں دراصل چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت لگاؤں. پہلی بات تو وہ جو اصول ہے قرآن کا کہ القرآن و یفسر و بعدہ بعدا، قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس کے تحت میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرتا ہوں جس میں اس مضمون کو بہت وضاحت سے قرآن میں بیان کیا گیا، وہ سورہ نساء کی آیت ہے. وہاں فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن جو بغیر کسی وجہ کے بیٹھ جائیں، اللہ کی خاطر جہاد میں نہ نکلیں، وہ اور جو اللہ کی خاطر جہاد کریں اپنی جانوں سے اور مالوں سے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر ایک درجہ عطا فرمایا ہے فضیلت. وکلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ نے ان دونوں سے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اور پھر آگے آیت ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما درجات منہ و مغفرتا و رحما وکان اللہ غفور رحیم، اللہ نے ان مجاہدین کو قائدین کے مقابلے میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، رحمت اور مغفرت کے درجات عطا فرمائے. تو یہ مضمون وہاں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا جو درجہ ہے وہ بہت اعلیٰ اور ارفع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے یہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جہاد کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے اس کا جو حروف تلاتی جس کو عربی میں کہتے ہیں، جیم ہا اور دال، جہادہ، اس کے معنی ہیں کوشش کرنا. عربی کا جو لفظ، ہمارے اردو کا جو لفظ کوشش ہے، وہ اس کا صحیح مفہوم ادا کرتا ہے اور اسی سے پھر بنا ہے جہاد. مگر جہاد میں معنی ذرا سے بدل جاتے ہیں. جہاد میں اصل میں جہاد ہے مصدر مجاہدے کا، اور مجاہدے کے معنی یہ ہیں کہ جب ایک آدمی کی کوشش دوسرے کی کوشش سے ٹکرائے تو وہ ہے مجاہدہ. اور یہ عربی کا جو باب مفعلہ کہلاتا ہے، اگر آپ کو عربی سے شغف ہے تو باب مفعلہ میں جتنے بر وزن مفعلہ الفاظ بنتے ہیں عربی کے، اس میں معنی نکلتے ہیں کہ ایک طرف کچھ کام ہو رہا ہے، دوسری طرف کام ہو رہا ہے، اور یہ دونوں کام اور کوششیں ٹکرا رہی ہیں. جیسے مجادلہ، جادلہ ایک آدمی نے جھگڑا کیا، مجادلہ ایک کا جھگڑا دوسرے کے مقابلے میں، مقاتلہ قتل ایک نے کیا، مقاتلہ ایک نے قتل کیا دوسرے کے مقابلے میں، مذاکرہ ایک نے ذکر کیا دوسرے کے مقابلے میں مذاکرہ، مباحثہ ایک نے بحث کی، جب آپ کی بحث دوسرے کی بحث کے مقابلے میں آئی تو مباحثہ. اسی مناسبت سے ہے مجاہدہ کہ آپ جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور کوشش کر رہا ہے، آپ کی کوشش اس کی کوشش سے ٹکرائی آن کر اب یہ جہاد ہے. تو اسی سے لفظ جہاد بنا ہے. تو جہاد میں خود بخود یہ چیز پنہا ہے، مضمر ہے، کہ جہاد کے معنی یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ کوشش کر رہے ہیں بلکہ آپ کی کوشش کسی کی کوشش کے مقابلے میں کی جا رہی ہے، کوئی آپ کے مد مقابل میدان میں موجود ہے جس کے مقابلے میں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات سمجھ لیجیے کہ جہاد کے معنی کوئی بھی کوشش ہو سکتی. ہوا یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہم اس کو صرف قتال کے معنی میں استعمال کرنے لگے. جب بھی لفظ جہاد کو بولا جائے گا تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جنگ ہو رہی ہے، حالانکہ دراصل بات یہ ہے کہ قتال اس جہاد کا ایک حصہ ہے، اور ہے بھی وہ چوٹی کا حصہ. اب میں اس کی چوٹی کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کروں گا. یہ قتال جہاد کا حصہ ہے، یعنی یہ کہ اگر آپ کوشش کریں تو اس میں یہ نوبت آ سکتی ہے کہ آپ کو جنگ بھی کرنا پڑ جائے، اور وہ اس کی چوٹی ہے جہاد. مگر یہ کہ جہاد کلیتن جو ہے وہ قتال نہیں ہے، جہاد قتال سے بڑھ کر ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی بدقسمتی سے کہ جب بھی مسلمان جنگ کرے، ایک تو اس کو قتال کی بجائے جہاد کہا گیا، اور مسلمان کی جنگ کو ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی خاطر جنگ کر رہا ہے، خواہ وہ جو جنگ کرنے والے ہیں ان کی نیتیں کیسی ہوں، وہ ملک کی خاطر جنگ کر رہے ہوں، اپنی عزت و ناموس کی خاطر جنگ کر رہے ہوں، کہ وہ کوئی دولت و شہرت کی خاطر جنگ کر رہے ہوں، اس کو خواہ فی سبیل اللہ کہہ دیا گیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے یہ کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتی تھی. قرآن نے خود ہی اس لفظ کو استعمال کیا ہے مشرکین کے لیے کہ وہ بھی جہاد کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مشرک والدین، ان مومنین بچوں کے جو ایمان لے آئے تھے، ان کے مشرک والدین کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تیرے والدین تیرے ساتھ جہاد کریں، کس بات پر؟ کہ تو میرے ساتھ شرک کر، اس کے اس ہستی کو میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہیں ہے, فلا تطے ہوما, تو تو اپنے والدین کا کہنا نہ مان. یعنی یہ کہ اگر والدین تجھ کو شرک پر مجبور کرے تو تم ان کی اطاعت نہ کرو, ورنہ کیا حکم ہے, وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروف, دنیا کے کاموں میں تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے مصاحبت کرو, ان کا ساتھ دو, مگر یہ کہ شرک کا کر لیا اگر تم سے کہیں تو انکار کرو. اور یہاں لفظ جہاد کا استعمال کیا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شرک کی خاطر جہاد کر رہے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ تھے مجاہد فی الشرک. اسی طریقے سے انسان جس چیز کے لیے بھی کوشش کرے گا وہ اس کا جہاد ہو جائے گی. اگر میری کوشش آج یہ ہو رہی ہے کہ میں دولت اور پیسہ کماؤں تو میرا جہاد کیا ہے؟ میرا جہاد فی سبیل پیسہ ہے. اگر میری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میرے وطن کی عزت اور ناموس بڑھے اور وطن کی خاطر میں اپنی جان دے رہا ہوں تو میری جہاد کیا ہے؟ میرا جہاد ہے فی شریف فی سبیل وطن. تو جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, قوم کے خاطر, زبان کے خاطر, رنگ کے خاطر, وطن کے خاطر, وہی آدمی کا جہاد ہو جائے گا. تو ہمارا دین جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جہاد کرو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایو جہاد الافضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ بلکہ نہیں ہے, سوال یہ پوچھا گیا, معافی چاہتا ہوں, سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص لڑتا ہے اپنے نام اور ناموس کی خاطر, ایک لڑتا ہے اپنے قبیلے کی خاطر, ایک لڑتا ہے غنائم کی خاطر, مال غنیمت لینے کے لیے, تو ان میں سے کس کا جہاد جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص, ان میں سے کسی کا جہاد اللہ کی خاطر نہیں ہے. اللہ کی خاطر صرف اس کا جہاد ہے جو لڑتا ہے کہ لے تکونا کلمۃ اللہ ہی بلیا, اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو. تو اگر انسان کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور میرے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہے, تو اس صورت میں جو بھی وہ جد و جہد کرے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ جہاد ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب جیسے میں نے آپ عرض کیا, اگر آپ اللہ کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ جان لیجئے کہ آپ کا مقابلہ ہوگا, اس لیے جہاد ہے. آپ کی جد و جہد کسی خالی میدان میں نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ یقین رکھیں. جب بھی آپ اللہ کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے نکلیں گے تو وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے اور جن کی چوگراہٹیں اور جن کے مفاد وابستہ ہیں اپنے اپنے ادیان سے اور اپنے اپنے جو ان کے نظام قائم ہیں, وہ لوگ لازمن آپ کی مخالفت کریں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ اس کی اعلیٰ مثال جو ہمیں فوری طور پر نظر آ رہی ہے آج کل, وہ پاکستان میں مثال نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ غور کیجیے, پاکستان بنا کس نام پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کم از کم گلیوں میں یہی نعرہ لگایا, دل میں کیا تھا وہ تو اللہ جانتا ہے. گلیوں میں انہوں نے یہی نعرہ لگایا, اسی نعرے کی بنا پر ان لوگوں کو اکٹھا کیا. جب نعرہ لگا کے پاکستان مل گیا ان کو, تو دستور اثار اسمبلی میں جب انہوں نے دستور کی بنیاد رکھی تو اس کی جو دفاع بنائی وہ یہی بنائی کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے, قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. کلاز ہے, ہر کانسٹیٹیوشن میں کلاز موجود رہا پاکستان کے, اور کسی نے چو چرا نہیں کی, سب ٹھنڈے ٹھنڈے سوتے رہے. مگر اب جبکہ 40 سال کے بعد ایک موقع ایسا پیش آیا کہ شریعت کا نفاذ واقعتاً ہو سکتا ہے, ایک صورت نظر آئی سامنے, اور کچھ لوگ اللہ کے بندے اس کام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شریعت بل پیش کرتے ہیں اور شریعت کا نفاذ ہونے لگا. تو لوگوں کو جب واقعتاً آنکھوں سے یہ نظر آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو شریعت کا نفاذ ہو ہی جائے, اب آپ غور کیجئے گا کہ لوگ خم ٹھوک کر اور سینہ تان کر, وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں, وہ لوگ خم ٹھوک کر میدان میں آگے اور انہوں نے صریحاً کہا کہ ہم اس شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. اور غور کیجئے ان میں کون کون لوگ ہیں, ان میں کمیونسٹ بھی ہیں, اس میں دہریے بھی ہیں, اس میں سوشلسٹ بھی ہیں, اور اس میں علماء دین بھی ہیں. ڈان میں تو حیران رہ گیا, وہ اس کا ایڈیٹوریل پڑھ کر, ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا, اس نے لکھا ڈان نے کہ آپ شریعت کا جو نفاذ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی رائے کو کوئی اختیار نہ رہے, ہر چیز جو ہو وہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق ہو؟ تو پھر ہمارا سوورن رائٹ کدھر چلا گیا؟ ہم نے جو اپنے نمائندے چن کے بھیجے ہیں اسمبلیوں میں وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے, اس کا مطلب ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے کیا؟ نہیں, یہ نہیں ہونے دیں گے. ابھی اس کی بات میں حال ہی میں پڑھا تھا پچھلے ہفتے, 31 آرگنائزیشن جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور شاید شریعت والوں کی جتنی خبریں اب چھپتی بھی نہ ہوں جتنی وہ جو شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی خبریں دیکھیا, ایک سے ایک بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے سیمینار ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, اور کھلم کھلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نہیں نافذ ہونے دیں. یہی چیز ہے جس کا ہم مخالفت کر رہی ہے. اگر یہ نافذ ہو گئی تو ہمارے تو سارے حقوق مارے گئے, فیملی لاس کا آرڈیننس ختم ہو جائے گا, بیگمات کی مٹی پلید ہو جائے گی, فلانا کام ہو جائے گا اور یہ کام ہو جائے گا. کیا معنی ہوئے کہ جو ہی ان کو کچھ نظر آیا کہ واقعتاً, حالانکہ ابھی کوئی دور دور آثار اس بات کے نہیں کہ شریعت نافذ ہو جائے گی, مگر صرف اس خطرے کو محسوس کر کے وہ ساری قوتیں جو ہیں میدان میں آ گئیں. تو اگر آپ اللہ کی خاطر جہاد کرنے نکلیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہ کرے. آپ کو یقیناً مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا چوتھا پہلو ہے کہ مقابلہ آپ کا لازمن ہوگا. اس سلسلے میں چند باتیں اور عرض کروں گا جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد کا بڑا قریبی تعلق ہے ایمان اور یقین کے ساتھ. سورہ حجرات کی بڑی مشہور آیت ہے, فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں, اور وہی سچے ہیں. اب غور کیجیے گا, یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے مومنین کی صفات میں دو باتیں, ایک ایمان باللہ وبالرسول اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. سورہ حجرات کی بڑی مشہور آیت ہے, فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں, اور وہی سچے ہیں. آپ غور کیجیے گا, یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے مومنین کی صفات میں دو باتیں, ایک ایمان باللہ وبالرسول اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا. اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا اور سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم دنیا میں ہر وہ کام کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے متعلق ہم کو یقین ہو جائے کہ ہماری کوئی نہ کوئی منفعت اور کوئی فائدہ ہمارا اس سے وابستہ ہے. اگر مجھے آج یہ یقین ہے کہ کل کو میں جا کے فلاں جگہ چار گھنٹے کام کروں یا آٹھ گھنٹے کام کروں تو مجھ کو اس کے بدلے میں اتنے پیسے ملتے ہیں اور یہ میرے فائدہ ہوتا ہے, میں یقیناً جا کے وہ کام کرتا ہوں. اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے بالفرض کہ تم یہ جو گاڑی چلاتے ہو, اگر تم نے یہ اپنا گاڑی کا جو آج کل چیکنگ ہو رہی ہے, چیکنگ نہ کرائی تو مرور تمہاری کل سے چیکنگ شروع کر دے گا, تم گاڑی چلانا بند کر دو گے, اور مجھے اس بات پہ یقین ہو جائے کہ واقعتاً ایسا ہونے والا ہے, میں رات کو جا کے لائن لگا دیتا ہوں اس مرور کے اسٹیشن پہ, اور نہیں تو پانچ بجے جا کھڑا ہو جاتا ہوں, چار گھنٹے کھڑا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بغیر اس کے میں گاڑی اپنی نہیں چلا سکتا. دنیا میں اگر مجھے کسی چیز کا یقین ہو جائے کہ اس سے میرا کوئی مفاد وابستہ ہے یا اس سے مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو میں اس کام کو ضرور کرتا ہوں. مفاد والے کام کو میں کروں گا اور نقصان والے کام کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا, بالفرض مجھے یقین ہو. اور اگر مجھے یقین نہیں ہے تو زبان سے میں ہزار کہتا رہا ہوں کہ صاحب میں تو بڑا ٹریفک کے قانون کا پابند ہوں, مگر مجھے یقین ہے کہ چیکنگ ابھی چھ مہینے شروع نہیں ہوگی, میں اپنی گاڑی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ دھواں دے, اس کے بریک فیل ہوں, اس کی لائٹیں جلے نہ جلے, میں پرواہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے یقین نہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا عمل اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے دل میں اس چیز کے متعلق کتنا ایمان اور یقین موجود ہے. کہ اگر ہمارے عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کی آمیزش ہے اور ہم اللہ کی خاطر کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں واقعتاً ایمان ہے. یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا گہرا تعلق ہے یقین باللہ کے ساتھ, ایمان باللہ کے ساتھ. اور اگلی بات جہاد کے سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا جو ہے یہ کوئی اعلیٰ درجات کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بالکل منیمم ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. سورۃ تخ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. کیا معنی ہوئے کہ اگر یہ کام نہ کرو گے تو عذاب علیم سے خدا نخواستہ چھٹکارے کا امکان نہیں ہے. یہ بات کہی گئی. اور کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بالکل یہی بات جو سورہ حجرات میں کہی گئی وہ بات یہاں دہرائی گئی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جہاد فی سبیل اللہ کوئی اعلیٰ درجات کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ دراصل یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. یعنی ہمیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بات نہیں ڈالتے. یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا کام ہے. اور یہ بات میں چاہتا تھا کہ ہم میں آج واضح کر دوں، ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی اور رضا کی خاطر جد و جہد کرنا جو ہے وہ کرنے کا کام ہے، اور اس کے بغیر شاید ہماری نجات ممکن نہ ہو. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے تو اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے کرنے کے درجات کیا ہیں، کس طریقے سے اس کو کیا جائے. اس سلسلے میں مختصر میں اپنی بات عرض کروں گا اور آگے چلوں گا، وقت اجازت شاید نہ دے. جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کی خاطر کام کرنے والا چیز، کام کرنے والی چیز ہے، یہ پہلے آپ کے نفس سے شروع ہوگی. اور یہاں وہ حدیث آتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو جہاد الافضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کون سا جہاد ہے جو کہ افضل ہے. تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اس کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. ایک اور تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، جیسے تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو ایسے تم اپنے خواہشات نفس سے جہاد کیا کرو. تو اگر آپ اللہ کی خاطر جہاد کرنے چلیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، یعنی یہ کہ آپ کو اپنی جان کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہوگا. جب آپ یہ کر لیں گے یا جب آپ اس کے کرنے کے مراحل میں ہوں گے تب آپ کو دوسری طرف نظر کرنا ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ اب آپ اللہ کے دین کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور وہی اصول الاقرب والاقرب کے اصول پر آپ اس کی ابتدا کریں اپنے اہل و عیال سے، عزیز و اقارب سے، دوست اور احباب سے، برادری کے لوگوں سے، رشتہ داروں اور سے، اور اس طریقے سے آپ اپنے دائرے کو وسیع کریں اور اللہ کے پیغام کو عام کریں. اور اس جہاد کا تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ آپ وہ ماحول پیدا کریں جس میں اللہ کے دین کا نفاذ ہو سکے، جس ماحول میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کرنے میں آسانی میسر آ جائے. اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اقامت دین کا. تو یہ تین مرحلے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی: اپنے نفس سے جہاد کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانا. ان تینوں مراحل میں آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اور اس میں پھر وہ سارے نقشے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو آپ کی مخالفتیں بھی ہوں گی، لوگ آپ کے سامنے سینہ ٹھوک کر آن بھی جائیں گے، اور سب کچھ آپ کو پیش آئے گا، اور اس کی چوٹی پھر شاید وہ آ جائے گی قتال فی سبیل اللہ، جس کا ذکر آگے اب آ رہا ہے. تو یہ چند مختصراً وہ باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آج رکھ دوں. آگے بات فرمائی گئی کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ حاجرو، اور جنہوں نے ہجرت کی، وہ جہادو فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے، اعظم درجتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، وہ اولئک ہم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اب اس میں دیکھیں پھر تین باتیں کہی گئی: ایمان، اس پر گفتگو ہو چکی پہلے. دوسری بات کہی گئی حاجرو، انہوں نے ہجرت کی. بات کیا ہے کہ ہجرت اور جہاد لازم اور ملزوم ہے. اللہ کی راہ میں جب آپ جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہجرت کا درجہ آپ کو لازمن پیش آئے گا، مگر ہجرت کے معنی ذرا وسیع ہیں. اس ایک جو ہم جن معنی میں ہم لیتے ہیں وہ ایک نسبتاً ایک بہت ہی تنگ معنی ہے. ہجرت کے معنی ہم سے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ایک جگہ سے آپ منتقل ہو کر دوسری جگہ چلے گئے. ہجرت کے دراصل معنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ہجرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تحجرا ما کرہ ربک، کہ تم ہر اس کام کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہر وہ کام جو میرے رب کو پسند نہیں ہے اس سے کٹ جانا، اس کو چھوڑ دینا، وہ ہجرت. اگر میرے رب کو پسند یہ بات نہیں ہے کہ میں ایک شہر الف میں رہ رہا ہوں تو رب کی خاطر میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر بے میں چلا جاؤں، یہ بھی ہجرت ہے، پسند ہجرت ہے. مگر اگر میں اس شہر میں رہتے ہوئے کوئی کام ایسا کر رہا ہوں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ میں نے چھوڑ دیا اور اس کی بنا پر مجھ کو کچھ اور چھوڑنا پڑا، بالفرض ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے چند دوست اور احباب ہیں، مجھے بڑے محبوب ہیں، بچپن سے میرے ساتھی ہیں، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ ان لوگوں کی صحبت ہے وہ مجھے کھینچ کے لے جا رہی ہے دین کے راستے سے پرے، اور یہاں تو میرا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اور یہ لوگ، جیسے مثال آج کل کی ہے کہ ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں بالفرض، اور آپ کے کہنے اور سننے سے باز نہیں آتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے احساس دے دیا کہ میں اس صحبت کو چھوڑ دوں کیونکہ میرا وقت ضیاع ہو رہا ہے، آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی رضا کی خاطر آپ نے ہجرت کی ہے، آپ نے کوئی اپنی ایسی خواہش کو چھوڑ دیا جس کے آپ عادی ہو گئے ہیں. صبح مجھے سونے کی عادت ہے، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی فجر کے وقت، ایک بچپن کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ صبح میں ہمیشہ 8 بجے سو کے اٹھا کرتا تھا. اب اللہ نے مجھے احساس دیا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اور اس احساس کی بنا پر میں نے اپنی اس عادت کو چھوڑ دیا. تو آپ نے ہجرت کر لی ہے، ایک عادت کو چھوڑ کر آپ ہجرت کر گئے ہیں. یہ ہے وسیع تر مضمون ہجرت کا. اور ان معنوں میں آپ ہجرت کو دیکھیں تو جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہجرت کا درجہ آئے گا ہی آئے گا. جب آپ اللہ کی خاطر کوشش کر نکلیں گے تو کسی چیز سے آپ کو کٹنا پڑے گا. آپ کا وہ خراب ماحول، آپ کے وہ خراب رہنے کی جگہ، آپ کی وہ خراب عادتیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے روک رہی ہیں، ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ مہاجر فی سبیل اللہ ہو جائیں گے. وہی باتیں جو یہاں کہی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی اور پھر جہاد کی اپنی جانوں سے اور مالوں سے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اور دراصل کامیاب تو وہی لوگ ہیں. آگے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو بشارت دے رہا ہے اپنے پاس سے رحمت کی، ورضوان اور اپنی رضا کی، اپنی خوشمت اپنی، یعنی یہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہیں. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور اللہ ان کو جنتوں کی بشارت دے رہا ہے. کیسی جنتیں؟ جس کی نعمتیں جو ہیں مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اب آپ یہاں غور کیجئے گا، پہلی بات تو یہ غور کیجئے، مفسرین نے نقطہ لائے ہیں، بہت اہم نقطہ ہے کہ اس میں قرآن نے ذکر کیا ہے جنت کی تعریف بیان کی، لہم فیہا نعیم مقیم، اس میں وہ نعمتیں ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، اور اس کے بعد کہا خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. دو ہمیشگی کا ذکر کیا ہے قرآن نے، ایک جنت کی نعمتوں کی ہمیشگی، یعنی وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کی رہنے کی وہاں ہمیشگی، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ممکن تھا کہ جنت کی نعمتیں تو ہمیشہ رہیں مگر وہ لوگ ہمیشہ وہاں نہ رہیں؟ اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں مگر جنت کی نعمتیں ہمیشہ نہ رہیں؟ ایسے مقام میں آپ رہ رہے ہیں جہاں نعمتیں ختم ہو گئی، وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں قرآن نے بالکل وضاحت سے بات فرما دی کہ وہ لوگ بھی ہمیشہ وہاں رہیں گے اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ وہاں رہیں گی، یعنی کہ وہ نعمتوں کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشگی کا ساتھ ہو. اور یہ آپ غور کیجئے گا کتنی وضاحت سے یہاں اجر کا ذکر ہوا ہے قرآن میں. فرمایا اعظم درجت عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے. اولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم، رب ان کو بشارت دے رہا ہے، بشارت ہمیشہ خوشخبری کی دیتے ہیں. برحمت منہ، رب کی رحمت ملے گی. ورضوان، رب کی رضامندی حاصل ہوگی. جنات ملیں گی، ان جنات میں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، کو 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اجر بیان کیا ہے ان لوگوں کا، 10 مختلف پیرائے میں اجر بیان کیا ہے. اور رضاء الہی بھی بذات خود صرف ایک واحد چیز یہ ہے کہ اللہ، اگر کسی بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بڑی، اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر دیتا ہے، اللہ کی خاطر روکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے کہ ذائقہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا کس نے؟ من رضی باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد رسول، جو راضی ہو گیا اپنے رب سے، اللہ سے رب بطور اور اسلام سے دین بطور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول بطور. تو یہ جو اللہ کی رضا ہے، یہ بتاتے خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت میں پوچھا جائے گا، جب ساری نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی جنتیوں، اس جنتیوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ تو کہیں گے یہ رب نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اب تم ہمیشہ، تمہیں میری رضامندی حاصل رہے گی. یہ وہ بڑی نعمت ہے جس کا بذات خود بڑی اہم ہے. اور یہاں 10 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ غور کیجئے گا، معمولی بات نہیں ہے. سوال یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ صرف جہاد فی سبیل اللہ؟ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، دراصل یہ اتنی اہم چیز ہے. اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کشمکش کرے اور کوشش کرے، اور اس میں اللہ کرے اس کو درجات ملتے چلے جائیں بلند سے بلند، جس میں جیسے میں نے آپ طرز کیا تھا، اب قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کی چوٹی ہے. اور اس کا ذکر آیا ہے سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں، وہاں فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں. اور یہ مومنین کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, تو یہ مارے بھی جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن, اور یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر سچا قرآن اور تورات اور انجیل. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدہ پورا کرنے والا. فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ, تو اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس جہاد کی جو چوٹی ہے وہ واقعتاً قتال فی سبیل اللہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی خاطر کوششیں اور کاوشیں کرتے کرتے ایک اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنی گردن کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دے. یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے آپ کو چار حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. حدیث میں آیا چار دفعہ آپ نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی خواہش کا اظہار کیا. اب وہ خواہش پوری نہیں ہوئی, وہ مضمون دوسرا ہے, مگر یہ وہ خواہش ہے. اسی کے لیے آپ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسلوک شہادت فی سبیلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے راہ میں شہادت کا صلہ مانگتا ہوں. تو یہ شہید کا درجہ جو ہے یہ تو ظاہر اعلیٰ ترین درجہ ہے قتال فی سبیل اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نصیب فرما دے تو اس کو تو نصیب کھل گئے. اسی لیے یہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ تعزیت نہیں کرتے, اس کے اعزاز کے ساتھ آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ واقعہ تو ہوا ہے, پڑھ رہا تھا ابھی اخوان کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں جب کوئی شہید ہو جاتا تھا تو ان کے گھر جا کے لوگ باقاعدہ مبارکباد دیا کرتے تھے کہ آپ کو تہنیت ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کو فلانا جو ہے وہ درجے کو پہنچ گیا. مگر یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص درجہ پا جائے, خواہش دل نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی قتال میں حصہ نہیں لیا اور اس کے دل میں بھی کبھی خواہش یہ پیدا نہ ہوئی کہ میں اللہ کی خاطر اپنی جان دے دوں, وہ ایک طریقے کی نفاق کی موت پر مرا. موقع مل جائے تو اہلن و سالن, اس سے اچھی کیا بات, اور نہ ملے تو کم از کم دل میں تو خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے یہ موقع عطا فرما دے. یہ وہ ہے وہ بات جو قتال فی سبیل اللہ, اس جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی ہے. مگر جہاد فی سبیل اللہ ہر لمحے انسان کر سکتا ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ کر رہا ہو, وہ معاشرے کے ساتھ کر رہا ہو, وہ شیاطین جن کے ساتھ کر رہا ہو, وہ شیاطین انس کے ساتھ کر رہا ہو, وہ کسی چیز کے ساتھ کر رہا ہو, جب تک اس کا مقصد واضح ہے تیر کی طرح, میرا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے اور میرا مقصد کچھ نہیں ہے, دنیا کی کوئی عزت, کوئی ناموس, کوئی پیسہ, کوئی دولت, کوئی عہدہ نہیں چاہتا, جب تک اس کے دل میں وہ کھوٹ نہ آیا تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت, جو میں چاہتا تھا آج کے اس میری گفتگو میں سامنے آ جائے, اور اسی کو میں نے آج کی اس گفتگو کا اہم مضمون بنایا ہے. اور اب جو میرے پاس باقی چند منٹ بچتے ہیں اس میں میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے جو دوسرا مضمون آ رہا ہے حب اللہ حب الرسول کا, اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون, وہی ذلف کا لفظ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو ساتھی بناتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پر, تو جو ساتھی بناتے ہیں وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اور وہی ظلم کے معنی سامنے رکھیے گا کہ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کو کسی کے درجے سے اٹھا کر آپ یا اوپر چڑھا دیں یا نیچے چڑھا دیں. وہ لوگ وہ کہ آپ کے وہ بہن اور بھائی ہوں اور باپ اور ماں ہوں, اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھی بنے اور اولیاء اور دوست بنے, اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. اگلی بات فرمائی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, و ازواجکم اور تمہاری بیویاں, اور بیویوں کے لیے یہ شوہر ہو جائیں گے, و عشیرتکم اور تمہارے اقربا, و اموال و اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, و تجارت تخشونا کسادہ اور وہ تجارتیں جن کے مان پر جانے کا تم کو خطرہ ہے, و مساکن و تردونہا اور وہ گھر جو تم کو بڑے محبوب لگتے ہیں جو تم نے سجا ہیں بڑے لاڈ و پیار سے, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, تم کو اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ گنیں گے تو یہ آٹھ چیزیں بنتی ہیں, باپ بیٹے بھائی بیویاں اعزا کمائے ہوئے مال چلتی ہوئی تجارتیں اور محبوب گھر, یہ کہا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آٹھ چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ تم کو زیادہ محبوب ہیں, دوسرے پڑھنے میں کیا آ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد, اگر ان تینوں سے زیادہ تم کو یہ آٹھ چیزیں محبوب ہیں فتربسو تو جاؤ انتظار کرو تذبذب میں رہو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے اپنے فیصلے کو نافذ فرما لے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. اب آپ یہاں غور کیجئے گا ان دونوں آیتوں میں ہمارے سامنے جو مضمون آیا وہ یہ آیا کہ ہماری جتنی دنیاوی محبتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہی بات زیادہ کھول کر فرمائی گئی, میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک آیت میں تو یہ بات کہی گئی کہ یہ کام آسان نہیں ہے کہ تم ان دنیا کی ساری محبتوں کو چھوڑ کر اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ترجیح دو. یہ کام آسان نہیں, کٹھن کام. قرآن نے بات کہی, قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے محبوب کر دی ہیں, زینت شدہ بنا دی ہیں, ان کے اندر ہم نے کشش رکھ دی ہے. کیا چیزیں؟ عورتوں کی محبت, شہوت عورتوں کی, اور بیٹوں سے محبت, اور سونے اور چاندی کے ڈھیر, اور یہ نشان زدہ گھوڑے, اس زمانے میں نشان زدہ گھوڑے بڑی چیزیں سمجھے جاتے تھے, اور یہ تمہارے چوپائے اور تمہارے کھیتی اور باڑی کا سامان, یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے لوگوں کو محبوب بنا دی. مگر واللہ عندہ حسن المآب ذلک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور بالآخر جو صحیح رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کے پاس. تو پہلے تو قرآن یہ بات واضح کرتا ہے, قرآن مانتا ہے اس بات کو کہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے محبت رکھ دی ہے, اور ہمارے امتحان تو جب لیا گیا, فرمایا گیا کہ لے ابلوکم ایوکم احسن عملا, ہم نے پیدا کیا دنیا کو اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون نیکی کا عمل کرتا ہے, تمہاری آزمائش کریں. تو آزمائش تو جب ہوگی جب ان کے لیے محبت اور رغبت ہوگی. اگر فطرتاً ہمارے اندر ان چیزوں کے لیے محبت اور رغبت نہ ہوتی اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے تو ہم نے کون سا بڑا تیر مارا تھا, ہماری آزمائش کہاں سے ہوئی؟ آزمائش ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی رغبت اور محبت رکھی, اور اس کے باوجود اب قرآن ہم سے کہہ رہا ہے. دوسری آیت آپ سامنے عرض کرتا ہوں, سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم, کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, وہ کہ وہ ان کے باپ ہوں, بھائی ہوں, اعزا ہوں. یہ بھی طویل آیت ہے, یعنی یہ کہ اگر ان کے باپ اور بھائی بھی اللہ اور رسول کے رسول سے محبت نہیں کرتے, ان کی مخالفت کرتے ہیں, تو یہ لوگ ان سے کوئی, تم دیکھو کہ کوئی التفات نہیں کریں گے. اور انہی کے لیے پھر آخر میں سورہ مجادلہ کی بڑی طویل آیت ہے, آخر میں فرمایا کہ اولئک حزب اللہ, یہ لوگ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہی جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ساری محبتوں کے اوپر ترجیح دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پارٹی والا کہا ہے اور کہا ہے کہ یہی لوگ فلاح پا سکتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ایک حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا, اور کیجیے گا الفاظ پہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے, جب تک میں اس کو زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. کس سے؟ اس کے باپ سے اور اس کے بیٹوں سے اور والناس اجمعین, سارے انسانوں سے. جب تک میں ان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں تمہارے ایمان, یعنی تمہارے ایمان کی نفی ہے. وہی بات ہے جو ایک روایت میں آتا ہے, ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے کہا عمر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا, آپ نے کہا کیا میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ تو کھٹکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور کھٹک کے آپ نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارا ایمان ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد یا تھوڑے سے وقفے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ وہ بات ہے جو کہی گئی اور واقعتاً کر کے دکھائی گئی, یعنی یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری محبتیں ساری محبتوں پر غالب آ جائیں. وہی بات ہے جو سورہ آل عمران میں بڑے واضح طور پر فرمائی گئی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, فاتبعونی, میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لازمن شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ اور بس جائے، اور یہ محبت اور جہاد کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. یعنی یہ کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو ہم ہر چیز کو لات مار دیں، تب تو ہمارا پھر واقعتاً ہم اس پیمانے پر پورے اترے. پہلی بات. اور دوسری اور آخری بات اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ محبت کا پیمانہ کیا ہے. اگر آپ کہیں سب محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں اور بہت محبت کرتا ہوں سب، اور پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں، ہندوستان میں تو ممبر پہ کھڑے ہو کے نہ جانے کیسے کیسے واعظ آپ کو ملیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول سے. سوال یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو اس محبت کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے، اس کا مظہر کیا ہے، یہ ثبوت ہم کو کیسے ملے گا کہ واقعتاً آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے نہیں. تو وہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی وہ اس آیت واضح کر رہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو، کہا فتبعونی میری اطاعت کرو. اور اس کو بالکل واضح فرما دیا ایک دوسری حدیث میں، وہاں فرمایا کہ لا یومن احد، تم میں سے کسی کا ایمان، وہی بات، لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جیتو بہی، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. میں کیا لے کر آیا ہوں؟ قرآن اور سنت. تو اگر تم واقعتاً ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو ان چیزوں کی پیروی کرو. اچھا، اسی آیت میں سورہ آل عمران کی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی آیت کے دوسری آیت جو آتی ہے وہ بڑی اہم آیت، وہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہیے ان سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر پلٹ جائیں، منہ موڑ لیں، اطاعت نہ کریں، فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. غور کیجیے گا الفاظ پر، ان قرآن کے آپ الفاظ پر، میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا وقت لگائیے اس پر. محبت کا ذکر ہو رہا نا، پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. دوسری آیت میں فرمایا اس کے ساتھ قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے ناشکروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ کی محبت جو ہے ہمارے ساتھ وہ مشروط ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن نے کہہ دیا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، اور یہ محبت مشروط آ رہی ہے کس بات پر؟ کہ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو ہمارے اس دعوے کا صرف واحد ایک مظہر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس کے علاوہ کوئی مظہر نہیں. اگر ہم زبان سے کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمارا رویہ وہ ہو کہ ہم ہر بدعت میں مبتلا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ کل بدعت دلالہ، ساری بدعت جو ہے وہ دلالت ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہوں جو اللہ کے رسول نے کرنے سے منع کیا، ہم ہر شرک میں ملوث ہوں، ہم ہر برائی کا کام کرتے ہوں، اور زبان سے ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہماری زبان سے نعتیں نکل رہی ہوں، ہمارے زبان سے اشعار ہو رہے ہوں، ہم سیرت کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہوں، ہم اللہ کے رسول کے نام پہ جھوم جھوم جاتے ہوں، ہم بڑے اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں، ہم تسبیحیں چلاتے ہوں اور کہتے یہ ہوں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. آخری حدیث پیش کرتا ہوں، بات ختم کروں گا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ کا پانی لے لیا، اور پانی، وضو کا پانی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. اور کیجیے گا، آپ اللہ کے رسول درمیان میں موجود ہیں، جو ان کو حب ہوگا اللہ کے رسول سے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. زمین کا پانی، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر جسم پہ مر لیتے تھے. یہی تو چیز تھی جس کو دیکھ کے گئے تھے مکے والے، دیکھ کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم تم اس شخص کو نہیں جیت سکتے. ہم نے اس کے حواریوں کا جو حال دیکھا ہے، اس کے ساتھیوں کا، وہ تو بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہوں کا حال ہم نہیں دیکھا. وہ تو اس کے پسینے کے اوپر خون بہانے کو تیار ہیں، آگے پیچھے دیوانہ وار پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہو، سچ بولو، امانت کا پاس کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو. اور کی محبت خالی زبان سے نہیں، محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ایک کوئی سنت پکڑ لی اور اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں تو اپنے پانچ اونچا رکھوں گا. آسن ہے، اگر اللہ کے رسول کی سنت ہے ہماری سراخوں پر، یہ بھی بہت اہم ہے، ہم اس کو بھی اتباع کریں گے، مگر خالی ہم یہ تو کر کے بیٹھ گئے اور باقی سارے کاموں میں اللہ کے رسول کی نفی کر دی ہم نے، جو سب سے بڑے اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ 23 سال آپ نے نبوت کے بعد کوئی لمحہ زندگی کا نہیں گزارا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو آپ نے عام کرنے کی فکر اور کاوش نہ کی ہو. قرآن کہتا ہے فلاں کا باق النفس کا علم یمن بحاضر عزیز صفا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو 23 سال آپ نے زندگی میں اپنی جان کو ہلکان کر دیا. سب سے بڑی اہم سنت کو تو ہم نے بالا صاف رکھ دیا اور بھول گئے اور کہا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں, یہ تو ان لوگوں کرنے کا کام ہے جو اپنے درجات بلند چاہتے ہیں. ہمارا کام تو دنیا کمانے کا ہے اور باقی ہم کہیں زبان سے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو بھائیوں یہ محبت کا مظہر نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ہم کو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اور آپ کی محبت کا واحد پیمانہ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, مکمل کریں اور کاملتن کریں. تو یہ بات ہے جو میں چاہتا تھا آپ کے سامنے. 3 مضمون تھے جو ہمارے سامنے آئے اس رکوع میں, ایک تعمیر مساجد, ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک حب اللہ اور حب الرسول. تعمیر مساجد کے سلسلے میں نے آپ درج کیا تھا کہ میں قصدا تفصیل میں نہیں گیا ہوں, بذات خود اہم مضمون ہے. البتہ جہاد فی سبیل اللہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اس کا مضمون واضح ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے اور میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اور اس سے بڑا گہرا تعلق ہے حب اللہ اور حب الرسول کا, جس سے تعلق ہے اطاعت الرسول کا اور اطاعت اللہ. بغیر اس کے یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.